أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. آپ نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے وقت کے اوپر، مراد ہے سورج کے زوال کے وقت کے اوپر، رات کے چھا جانے تک، یعنی رات کی اندھیری کے آ جانے تک. اتنے وقت میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چار نمازیں آ گئی، اور فجر کی نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا. فجر کی نماز آ گئی، صلاۃ الصبح. یقیناً فجر کا قرآن فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. وقرآن الفجر، فجر کی قرآت، گویا کہ رکوع کی طرح قرآت بھی نماز کا ایک رکن ہے، اس کی طرف آیت کے اندر اشارہ ہو گیا. اور فجر کے پڑھنے کے وقت پر حاضری کا وقت ہے، یعنی ملائکہ حاضر ہوتے ہیں رات والے. کیا مطلب؟ جن ملائکہ کی ڈیوٹی رات کی ہے، وہ ملائکہ فجر کی نماز کے وقت پر آسمان پر واپس جاتے ہیں، اور دن والے جو ملائکہ ہے وہ حاضر ہوتے ہیں. تو دونوں طرح کے فرشتوں کے اجتماع کا وہ موقع ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ ان قرآن الفجری کان مشہودا، کہ ملائکہ کا وہ حاضری کا وقت ہے. وقرآن الفجر کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھا کرو. تیسرا معنی ہے کہ فجر کی نماز بھی قائم کیا کرو. اس میں فجر کی نماز میں طویل قرآت کی طرف اشارہ ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور کسی قدر رات میں، من تبریزیہ، رات کا کچھ حصہ، تہجد وجود سے مشتق ہے، اور وجود کے معنی آتے ہیں نیند چھوڑ کر کے کھڑے ہونا. فتہجد بھی، یعنی تہجد میں قرآن پڑھو. فتہجد بھی یعنی تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرو. نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک زائد فریضہ ہے، نہ کہ آپ کی امت کے واسطے. اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھی، امت کے لیے مستحب ہے، سنت ہے. او فضیلت علی الصلوات المفروضت، یا یہ کہ فرض نمازوں کے اوپر فضیلت والی ہے. غرض یہ کہ تہجد کی نماز کے لیے فرمایا گیا نافلۃ لک، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقین ہے کہ آپ کے رب آخرت میں آپ کو مقام محمود کے اندر جگہ دیں گے، مقام محمود کے اندر آپ کو مقام عطا کریں گے. یہ مقام محمود کیا چیز ہے؟ سیوطی فرماتے ہیں کہ اسی مقام کے اندر اولین اور آخرین حمد کریں گے، تعریف کریں گے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کیا گیا ہے کہ آپ کی تعریف کریں گے پچھلے اور اگلے سب لوگ، اور وہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہے مقدمات کے فیصلوں میں، یعنی جب میدان قیامت میں مقدمات کے فیصلے ہوں گے اس وقت پر یہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہوگا. بعض حضرات نے مقام محمود سے عالمگیر ستائش بھی مراد لی ہے کہ عالمگیر آپ کی تعریف ہونا، بعضوں نے مراد دیا وحی کی برکت سے اعلیٰ ترین مقام کا حاصل ہونا، گویا کہ اس میں اخروی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی گئی، اخروی بشارت. اور اسی چیز کو لوگ نماز کے اذان کے بعد کی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتے، طلب کرتے. اور روایتوں سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ مقام عطا فرمائیں گے. اور یہ بھی ہے کہ جس نبی کی امت اپنے نبی کے لیے زیادہ مقام محمود کی سفارش کرے گی، اللہ تعالیٰ اس نبی کو وہ مقام عطا کرے گی. یعنی یہ جیسا کہ واٹ کی طرح ہے کہ جس امیدوار کی طرف داری کے اندر واٹ زیادہ بڑھیں گے اس کو گویا کہ یہ مقام ملے گا. تو ہر نبی اپنی، ہر امت اپنے نبی کے لیے مقام محمود کی دعا کرے، تو جس امت کی دعا اپنے نبی کے حق میں سب سے زیادہ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس نبی کو مقام محمود عطا کریں گے. اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر کشف کے ذریعے سے بتلایا کہ اس امت نے دوسری تمام امتوں کے مقابلے میں اپنے نبی کے لیے مقام محمود کی دعا سب سے زیادہ مانگ لی، اور اللہ کے یہاں فیصلہ ہو چکا کہ یہ مقام محمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. اب جو باقی امت آگے آنے والی حضور کے لیے اذان کے بعد اس کی دعا کرتی ہے تو اس میں اپنا فائدہ بھی ہے، اس لیے کہ جو حضور کے لیے یہ دعا کرے گا اس کے لیے بڑی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے. اور جو امیدوار زیادہ واٹ سے جیتتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کو اتنی بڑی لیڈ ملی ان کے اوپر، تو اس طرح اب باقی امت حضور کے حق میں دعا کی زیادتی کے ذریعے سے حضور کے لیے یہ مقام کو اللہ سے زیادہ مانگ رہی ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقًا وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقًا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. یہ آیت ہجرت کے متعلق ہے، اور اے نبی آپ یوں دعا کرو، اے میرے رب آپ مجھے خوبی کے ساتھ داخل فرمائیے، یعنی مدینۃ المنورہ شہر کے اندر اس طرح داخلہ عطا فرمائیے کہ اس میں خوبی ہو، خوشی ہو، اور کوئی بھی ناپسندیدہ بات پیش نہ آوے. اس طرح آپ مدینۃ المنورہ میں مجھے داخلہ عطا فرمائیے. اس میں اللہ تعالیٰ کے خود کو سپرد کر دینا بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف خود کو سپرد کر دیا جائے، یہ بھی اس میں ذکر کیا گیا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقًا وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقًا. اور آپ مجھے مکہ المکرمہ سے نکالیے خوبی کے ساتھ لے جا کر کے، خوبی کے ساتھ مجھے لے جائیو، یعنی اس طرح مجھے نکالنا کہ اس کے اندر میرا دل جو ہے اس کی طرف ما لا التفت بقلبی الیہا، ظاہر ہے کہ وطن کی یاد کس کو نہیں ستائے گی، وطن چھوڑنے کا غم کس کو نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اگر وطن سے ہی دل لگا رہے تو حضور کا دل کتنا حزین کتنا مغموم رہے، اسی لیے یہ دعا کی گئی کہ یہاں سے مجھے خوبی کے ساتھ لے جاؤ کہ مجھے جو ہے مکہ المکرمہ کی یاد ستاوے نہیں، مکہ کی یاد کی وجہ سے میں محزون نہ ہوں، میرا دل مکہ کی طرف لگا ہوا نہ رہے، وجعلی من لدنک سلطانا نصیرا، اور آپ میرے لیے اپنے پاس سے ایسی قوت بنا دیجئے جس کے ساتھ مدد ہو، اور آپ میرے لیے اپنے پاس سے ایسی قوت عطا فرمائیے کہ جس کے ساتھ مدد شامل حال ہو، آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور مکہ المکرمہ کے اندر داخلے کے وقت پر ایسا کہو کہ حق آ گیا، یعنی اسلام مذہب آ گیا، یہ دنیاوی بشارت کا معاملہ ہے. فتح مکہ کے موقع پر یہ دنیاوی بشارت ہے، اوپر اخروی بشارت ہو گئی، اور آپ مکہ المکرمہ میں داخلے کے وقت پر کہو کہ حق آ چکا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل چلا گیا یعنی کفر باطل ہو گیا. ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل تو نابود ہو کر کے ہی رہتا ہے، یقیناً باطل تو مٹ کر کے ہی رہتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو وہ قوت عطا فرمائی سلطان النصیرہ، کہ جس کے ذریعے سے اس زمانے کی سب سے بڑی قوتوں کو ہرانا، ان پر قبضہ کرنا آسان ہو گیا. فارس، روم جو اس دور کی سپر پاور طاقت تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو غلبہ عطا فرما دیا. ایسے تبوک کی جنگ کی برکت سے رومیوں پر ایک طرح کا رعب تو حضور کی زندگی ہی میں بیٹھ گیا تھا، اور جو بچا کچھ تھا باقی سب بعد میں ختم ہو گیا خلافت راشدہ کے دور کے اندر. مزمحلن زائلن، کہ باطل مزمحل ہو جائے زائل ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، اکثر کانچ کے بنے ہوئے تھے، کعبہ کی دیواروں سے چپکائے ہوئے تھے، اور 360 کا عدد اس لیے کہ روز نئے بت کی عبادت کرنے کی، تو سال میں سب کا ایک مرتبہ ٹن آوے باہی آوے، پھر آئندہ سال ان کا موقع آئے گا ان کی عبادت کا. اس طریقے سے روز ایک ایک نئے کی لوگ عبادت کرتے تھے. تو حضور کے دست مبارک کے اندر چھڑی تھی، حضور اس کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کرتے، تان کرتے، گودا مارتے، اور زبان سے آیت پڑھتے، اور وہ بت الٹا گر جاتا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ایک بت باقی رہ گیا، وہ تھا قبیلے خزاع کا بت، وہ انہوں نے کعبہ کی چھت پہ رکھا تھا، وہ تانبے کا تھا، پیلے تانبے کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اس بت کو پھینکو. حضرت علی چڑھے نے اوپر سے پھینکا اس کو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مین بنیانیاں ہیں، اور ہم نے قرآن کو اتارا، وہ شفا ہے گمراہی سے، ایمان والوں کے لیے سرابا رحمت ہے. اور ظالموں کافروں کے لیے قرآن کے ذریعے سے نقصان ہی بڑھتا ہے. نقصان ہی بڑھتا ہے کیا مطلب؟ ظالم لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں اس لیے ان کا نقصان آخرت کے اعتبار سے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ بھی آیات شفا میں سے ہے. وہ ایک گزری نے ویش کی صدور قومی مؤمنین، پھر وہ شفاء لما فی صدور، پھر وہ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، پھر یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فی شفاء للناس، پھر قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء. چھ ہو گئے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، چھ آیت ہو گئے. تو یہ اس میں ہے، مظاہر حق میں لکھا ہوا ہے، یہ اندر ڈھونڈ لینا اس کو، کہ وہ کانچ کی پلیٹ پر لکھنے کا یہ چھ آیت کو. اور زعفران اور گلاب کے پانی سے لکھنے کا، اگر صبح صادق کے بعد سنت پڑھ کے فرض پڑھنے سے پہلے لکھو تو بہت ہی مجرب، سنت اور فرض کے بیچ میں صبح صادق کے بعد، اور پھر مریض کو بھوکے پیٹ پلا دو، اگر زمزم سے دھو کے پلاؤ تو بہت اچھا، ورنہ سادے پانی سے دھو کے مریض کو پلا دو، 40 دن پلا دو، بڑی بڑی بیماریوں کے اندر شفا ہو جائے گی. اتنا مجرب یہ عمل ہے، اس کو آیات شفا کا عمل کہتے ہیں. اس میں بعض بزرگوں نے ایک عبارت بڑھائی ہے، یا حیو حین لا حیو فی دیمومت ملکی و بقائی، یا حیو، اتنا بڑا کہ پھر 6 آیت لکھ دینے گی اور مریض کو پلا دینے گی. کینسر، ایڈس، شوگر، پریشر، ہارٹ، بہت مجرب ہے. اور کوئی اچھا ہو جائے تو یاد رکھیو مجھے بھی. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان یعنی کافر کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ شکر کرنے سے اعراض کرتا ہے، شکر نہیں کرتا کافر. مسلمان میں بھی جو ناشکرا ہوگا وہ نعمت کا شکر نہیں کرے گا. اور کروٹ پھیر لیتا ہے، وَنَآ بِجَانِبِهِ، کروٹ پھیر لیتا ہے اتراتے ہوئے، ہے کائی کی اللہ نے نعمت دی، یہ تو میری محنت سے ملی، رات دن پسینہ پاڑ کے یہ تو کمایا ہے، لے اللہ نے دیا اور کہتا ہے کہ میری محنت سے ملا. یہ ہے متبخرن. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے، فقر، سخت حالی، تو نا امید ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، اے نبی آپ فرما دو ہر ایک ہم میں اور تم میں سے اپنے طریقے کے اوپر عمل کرتا ہے. فَرَبُّكُمْ عَلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، سو آپ کے رب اچھی طرح جانتے ہیں جو سب سے زیادہ ٹھیک راستے کے اوپر ہو، یعنی کون ٹھیک راستے پر ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، شان نزول سمجھو. مکہ کے کافروں نے ایک دن مشورہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان پیدا ہوئے، ارے ہمارے درمیان بڑے بھی ہوئے، 40 سالہ ہم نے ان کی زندگی دیکھی ہے، بڑے امانتدار، بڑے دیانتدار، بڑے سچے، کبھی خیانت نہیں، کبھی جھوٹ نہیں. اب یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں تو کچھ دم کم ہونا چاہیے. 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا اور ایک دم جھوٹ بولے, ایسا تو کیسے ہوئے؟ چلو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا, تو نبوت کا اپنے کچھ امتحان لے. تو کہا اپنے کو کیا آتا ہے کہ امتحان لے ہوئے اپنے, یہ تو سب امیین ہیں مکہ کے عرب کے لوگ. تو کہا مدینہ کے یہودی وہ بہت پڑھے لکھے, ان کے پاس ایک وفد بھیجو, وہاں جا کے کچھ سوالات سیکھ کے لاوے تو اپنے کچھ ان کو پوچھے. تو گئے اور یہودیوں نے ان کو 3 سوالات بتلائے. پھر کیا کہا یہودیوں نے, 3 سوال کے جواب دے دے رہے تو سمجھنا کہ یہ نبی نہیں ہے. 3 سوال کے جواب دے دے رہے تو سمجھنا کہ نبی نہیں. 3 سوال کے جواب نہ دے سکے تو بھی سمجھنا کہ نبی نہیں ہے. 2 سوال کا جواب دے رہے اور 1 کا نہ دے رہے تو سمجھنا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہے. 3 سوال انہوں نے پوچھوا ہے. بعض روایت میں کیا آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود, اس روایت کے اعتبار سے یہ آیت مکی ہوگی. دوسری روایت, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے غیر آباد علاقے میں چل رہا تھا, حضور کے دست مبارک میں کھجور کی شاخ کی لکڑی تھی, حضور کا یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا. یہودی آپس میں بات کرنے لگے, ان سے روح کے بارے میں پوچھو نا, روح کے بارے میں. دوسرے یہودی کے لیے رہنے دینے کیا پوچھنے کا, نہیں پوچھنا ہے. پھر بھی جن کی بوٹی کو چین نہیں پڑتی انہوں نے حضور کو سوال کر ہی ڈالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے اوپر ٹیک لگا کر حضور کھڑے ہو گئے خاموش, گویا وہی نازل ہو رہی ہے. اب وہی جب نازل ہونا پوری ہوئی تو حضور نے جواب دے دیا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, ہو گیا سوال جواب. تو اس صورت میں یہ آیت مدنی ہو جائے گی. بعض حضرات نے بہت اچھی تطبیق کی, 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. مکی زندگی میں یہودیوں کے کہنے کے اوپر مشرکین نے پوچھا, پھر ہجرت کے بعد یہودیوں نے الگ سے پوچھا. 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تاکہ کوئی جھنجھٹ نہیں رہے. اب پہلی صورت میں جب مکہ کے کافر لوگ 3 سوال مدینہ جا کے سیکھ کے آئے, ایک دم موڑ میں آ گئے, کیا اب ان کی نبوت کا امتحان ہو جائے گا, دودھ کا دودھ نہ پانی کا پانی, سب صاف ہو جائے گا. تو ایک دن آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پوچھنے کے لیے, 3 سوال پیش کیے. حضور نے کہا کہ میں تم کو کل جواب دوں گا, لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. کل ہو گئی, کال نہیں آئی. کال آوے تو جواب دے, جبرائیل ہی نہیں آئے وہی لے کر گئے. ایک روایت میں 12 دن, دوسری روایت میں 15 دن, تیسری روایت میں 40 دن وہی منقطع رہی. پھر جبرائیل آئے اور آیت سنائی, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. پھر 1 سوال کا جواب سورہ اسراء میں, باقی 2 کا جواب سورہ کاف میں. 3 سوالات کیا کیے تھے, 1 تو روح کے بارے میں اور دوسرا وہ کون سا بادشاہ ہے جس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک رہی, اور وہ کون نوجوان ہے جو گم ہو گئے, کیا ان کا عجیب واقعہ ہے وہ بتایا. وہ اصحاب کہف اور وہ بادشاہ ذل کرنے فیص الونکان ذل کرنے. اس طرح یہ تین سوالات کے جواب ہو گئے. اب سمجھو یہودی لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں, وہ روح جس کے ذریعے سے بدن زندہ رہتا ہے, جس کے ذریعے سے بدن زندہ رہتا ہے, تو ان کو جواب میں کہو کہ روح تو میرے رب کے حکم سے بنی ہے, روح تو میرے رب کے حکم سے بنی ہے, اس کا علم اللہ کے پاس ہے, تم اس کو جانتے نہیں ہو. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور تم کو جو علم دیا گیا ہے نا وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا ہے. تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا چپٹک دیا گیا ہے تم کو. اس میں یہودیوں کی بھی تردید ہو گئی. وہ یوں کہتے تھے کہ ہم کو تورات دی گئی اور تورات میں علم کثیر ہے. ان کی قول کی بھی تردید ہو گئی کہ تورات کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, تمام آسمانی کتابوں کے ذریعے سے, تمام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو علوم دیے گئے وہ کتنے قلیل. وہ وہاں آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ اور خضر جا رہے ہیں, وہ چڑیا آئی اور چڑیا نے وہ چونچ ماری, پھر وہ مثال دی گئی کہ دیکھو سمندر باری تعالیٰ کا علم ہے اور موسیٰ خضر دونوں کا اور تمام مخلوق کا علم ایسا ہے جیسا کہ چڑیا کی چونچ میں آنے والا پانی. اور وہ تو سمجھانے کے لیے ایک تشبیہ ہے, باقی حقیقت بات یہ ہے کہ مخلوق کا علم اور خالق کے علم میں وہ نسبت بھی نہیں جو نسبت قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے. اس لیے کہ قطرہ اور سمندر کی نسبت بھی کسی نہ کسی طرح محدود ہے. یوں کہا جائے کہ بھائی ایک گلاس میں کتنے قطرے, تو کہا 1000 قطرے, تو ایک قطرہ گلاس کا 1000واں حصہ, تو ایک قطرہ سمندر کا ابجوں خربوں کروڑوں ملینوں بلینوں ٹریلین اور وہ حصہ کچھ تو ہوگا, لیکن خالق کے علم کی مخلوق سے کوئی نسبت نہیں, مخلوق کی خالق کے علم سے کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اسی لیے بندے کائپر ہی ترائے کہ میں علامہ ہوں. اللہ فرمائے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, پھر بندہ کہے کہ میں علامہ وقت ہوں, یہ کیسے جوڑ کھاوے. اب سمجھو روح کے بارے میں, لفظ روح قرآن مجید میں جبرائیل امین کے لیے بھی استعمال ہوا, جیسے نزل به الروح الامین. نمبر 2, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی لفظ روح استعمال ہوا, وروح منہ القاها الى مریم وروح منہ. نمبر 3, وحی کے لیے, وحی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, وحی کے لیے بھی لفظ استعمال. 4, روح وہ لطیف چیز ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی لیکن ہر جاندار کی قوت اور توانائی اس میں چھپی ہوئی ہے. روح وہ لطیف چیز ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی لیکن ہر جاندار کی قوت اور توانائی اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. نمبر 5, روح حیوانی, یعنی حیوان چاہے ناطق چاہے غیر ناطق, اس کے بدن میں انسانی حیوانی روح کس طرح آتی ہے اور اس کے ذریعے سے حیوان کس طرح زندہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے حیوان کس طریقے سے زندہ ہوتا ہے، یعنی کہ روح کس طرح جسم میں آئے گی اور کس طریقے سے یہ زندہ ہوگا، سمجھ رہے ہو بات کو؟ چھٹی نمبر آپ دیتے جانا، روح کی حقیقت بلا مادہ، دیکھو دنیا کی ہر چیز کے لیے مادے کی ضرورت ہے، رو مٹیریل مادے کی ضرورت ہے، روح بلا مادہ، بلا توالد کہ اس میں سے پیدا ہوئی اس میں سے بنی، بلا توالد، حق تعالی کے امر کن سے روح بنتی ہے۔ ان امر ربی کا کیا مطلب؟ حق تعالی کے امر کن سے روح بنتی ہے، بلا توالد، بلا مادہ۔ آگے مزید بات سمجھو، ایک انسان کی جو سمجھ ہے، سمجھ، اس سمجھ کے اعتبار سے وہ روح کو سمجھنا چاہے تو یہ آخری بات ہے، اس سے آگے روح کو سمجھنا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ کہ دنیا میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں دو طرح کی، جس میں اللہ تعالیٰ مادے کو واسطہ بناتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ مادے کو واسطہ نہیں بناتے۔ تو کہا تو بہت ساری چیزیں کائنات میں انسان ایسی دیکھتا ہے کہ جس کے اندر مادے کا واسطہ ہے، جیسے ہماری تمہاری ذات، یہ ترپائی، یہ پنکھا، یہ ٹیوب لائٹ، یہ درزگاہ، یہ دنیا، اور بہت ساری چیزیں بغیر مادے کے پیدا ہوتی ہیں، وہ ہے روح۔ بس انسان کے بس میں اتنا سمجھنا کافی ہے، اس کے آگے روح کی حقیقت سمجھنا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، یہ انسان کی آخری پرواز ہے روح کی حقیقت کو سمجھنے کے اندر۔ اب آیت پر غور کرو تو تفصیلی جواب دیا ہی نہیں گیا، مختصر، شارٹ اینڈ سویٹ، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور وہ دو سوالوں کے تفصیلی جواب دیے گئے، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے، لہذا یہودیوں نے جیسا کہا تھا ہو بہو ایسا ہوا۔ اس سے فقہ نے مسئلہ مستنبط کیا کہ مفتی کے لیے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں، حکمت اور مصلحت ہو تو جواب نہ بھی دے رہے، جیسے آپ کے پرچوں کے تو حتی الامکان جواب دیے ہیں الحمدللہ۔ دوسری بات سمجھو، جواب مخاطب کے فہم سے بالاتر ہوئے ایسے جواب نہ دیے جائے، ایسے جواب نہ دے جو مخاطب کی فہم سے بالاتر ہوئے، جہاں تک مخاطب کی مدینہ پرواز کی انتہا ہوئے وہیں تک جو ہے ان کو جواب دینے کا۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ وہ قل الروح من امر ربی، بس تمہاری فہم یہی تک جاتے، اس کے آگے پنچات میں مت پڑو۔ نمبر تین، غلط فہمی کا اندیشہ ہو تو جواب نہ دیا جاوے۔ نمبر چار، بے ضرورت لا یعنی جواب نہ دو۔ ایک بات اور سمجھو، کوئی آدمی آپ سے ایسا مسئلہ پوچھے جس میں خود اس کے عمل کا تعلق ہے تو پھر حتی الامکان صحیح رہبری کر دینی چاہیے، اور خود صحیح رہبری نہیں کر سکتے تو ان کو کوئی صحیح رہبر کا پتا دے دو، تو فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں آپ کے سوال کا جواب ہو جائے گا، یہ کرنا چاہیے۔ پھر اور بات روح کے متعلق سمجھو، جب انسان سوتا ہے، یہ حضرت علی کی توجیہ ہے رضی اللہ عنہ، تو روح بدن سے الگ رہتی، جیسے ہی سوتا ہے روح بدن سے الگ رہتی، اسی لیے اٹھتے ہی ہم کیا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، معلوم ہے کہ روح الگ ہو گئی تو یہ دعا پڑھ رہے ہو۔ تو نیند کے وقت کے اوپر روح بدن سے الگ رہتی ہے، لیکن روح کی شعائیں بدن سے متصل رہتی ہے، اس کی شعائیں بدن سے متصل رہتی ہے۔ دیکھو لائٹ چلے جانے کے بعد بھی کرنٹ باقی رہتا ہے، اسی طریقے سے ٹرین کو گاڑی کو بند کر دو تو ابھی کچھ مدت تک تو وہ خود بخود چلتی رہتی ہے. ہوائی جہاز کا انجن بند کر دو پھر بھی کچھ عرصے تک وہ ہوا میں پرواز کرتا رہتا ہے. تو نیند کے وقت پر روح الگ ہو جاتی ہے لیکن روح کی شعائیں بدن انسانی کے ساتھ متصل رہتی ہے. بس بالکل اسی طریقے سے روح کا معاملہ ہے. تو نیند کے وقت چلی گئی, نیند کے وقت چلی گئی لیکن اس کی شعائیں بدن سے لگی رہتی ہیں. اسی لیے تو ذرا سی اس کو تنبیہ کرو تو چونکہ بہت دور روح چلی گئی ہے نا اس لیے کانٹیکٹ جلدی نہیں ہوتا ہے, اس کو برابر جھنجھوڑ کے تنبیہ کرنی پڑتی ہے تو جا کے وہ پھر کانٹیکٹ تازہ ہوتا ہے اور آدمی اڑ جاتا ہے. اسی لیے ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہوا کرتا ہے. بعضوں کی روح اتنی دور دراز کی پرواز کرتی ہے کہ ان کو جب تک پورا نہ جھنجھوڑو وہاں تک وہ لوٹ کے آنے کا نام ہی نہیں لیتی, اور بعض جو ہے سریع الاثر ہوتے ہیں کہ ان کو مچھر بھی آ کے بھن بھناوے تو اڑ جاتے ہیں. دو طرح کے انسان ہیں, جیسے کہ آفتاب کی شعائیں یہ جو ہے گرم کر دیتی ہے زمین کو, تورات اور انجیل کے اندر ربز روح فرشتے کے لیے استعمال کیا گیا. قرآن میں لفظ روح فرشتہ اور وحی دونوں کے لیے استعمال کیا گیا. یہاں پر لگتا ایسا ہے کہ ان کا منشا روح حیوانی کے متعلق ہی تھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, ایسے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ روح یعنی وحی فرشتہ اس کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں. تو کا جواب میں کہہ دو کہ وہ تو فرشتہ اللہ کے حکم سے وحی لاتا جاتا ہے, لے کر آتا ہے لے کر کے جاتا ہے, تمہیں اس سے کیا لینا دینا. اس طریقے یہ بھی ایک توجیہ ہو سکتی ہے. اب دیکھو موجودہ سائنس دانوں نے روح کی حقیقت معلوم کرنے کی بہت کوشش کی, آج تک تو کامیابی ملی نہیں. لگتا ایسا ہے کہ وہ قیامت کی فجر کی اذان تک بھی نہیں ملے گی, ایسا ہی لگتا ہے. انہوں نے کیا عجیب عجیب کوششیں کی روح کی حقیقت جاننے کے لیے. ایک زندہ انسان اس کے پورے بدن کی ہر ہر چیز کا انہوں نے نوٹ لیا, نوٹس لیا انسان میں کیا کیا ہے, خون ہے, حرکت ہے, بدن کے ہر باریک سے باریک چیز. پھر ایک مرا ہوا انسان کا بدن دیکھا, دونوں چیز کو تقابل کیا تو سب یکساں اور برابر ہے. جتنی چیزیں اس کے بدن میں اتنی چیزیں اس کے بدن میں, تو کہا مرنے والے میں سے کم کیا ہوتا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا. تو اعلیٰ ترین خوردبین مشینوں کے ذریعے انہوں نے زندہ انسان کے بدن کی ہر ہر چیز دیکھ لی باریک سے باریک, پھر مرے ہوئے کی دیکھا. دونوں کی چیزیں تو سب بدن میں یکساں ہیں, اس کے بدن میں آنکھ, اس کے بدن میں آنکھ, اس کے بدن میں کان, اس کے بدن میں کان, اس کے ہاتھ, اس کے ہاتھ, اس کے پیر, اس کے پیر, ہر ہر چیز سوا سوا برابر برابر. تو پھر مرنے والے میں کم کیا ہوتا ہے. تو کہا یہ روح جو چلی جاتی ہے نا وہ تمہارے بس میں ہے ہی نہیں, اس کو معلوم کرنا. پھر ایک اور کوشش کی انہوں نے, عظیم کوشش, کہ ایک آدمی قریب الموت تھا, اس کو انہوں نے اعلیٰ قسم کے باریک چیز کو بڑا دکھانے والے جو کانچ ہوتے ہیں ایسے کانچ کا ایک صندوق بنایا بالکل پیک کہ جس کے اندر ہوا بھی جا نہ سکے, ایسا ایئر پروف, اور اس کے اندر اس آدمی کو سلا دیا اور اس کے اوپر بڑی بڑی خوردبین مشینیں لگا کر بیٹھ گئے کہ یہ مرتا ہے تو اندر سے کیا نکل کے جاتا ہے. تو ابھی اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی, کانچ جیسے کا ویسا, سلامت کا سلامت, نہ ٹوٹا, نہ اس میں توڑ پڑی, نہ اس میں شگاف ہوئے, نہ کراش ہوا, کچھ نہیں, جیسی کی ویسی وہ پیٹی. تو پھر وہ گیا کیا اندر سے اور گیا کہاں اور کیا چلا گیا, کون لے کے چلا گیا, ساری تحقیقات کے اخیر کے اندر ہتھیار ڈال دینے پڑے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. لیکن دنیا کے سامنے پھجیتے نہیں ہوئے تھے, اسی لیے کیا کہا کہ ہم کو اس کے بدن میں سے کوئی دھوئے جیسا نکلتا ہوا دکھا, کہ وہ دھواں کہاں گیا نکل کے, تم نے تو پیٹی کانچ ایک دم پیک کر دی تھی اور تمہارے کہنے کے مطابق کانچ ٹوٹا نہیں, سوراخ نہیں ہوا, تو وہ دھواں گیا کہاں؟ چلو مان لیتے کہ تم کہتے کہ دھواں نکلتے ہوئے نظر آیا بدن میں سے, وہ گیا کہاں کانچ کی پیٹی میں سے؟ تو یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ابھی تک تو ہر سال ان کو فلکیات میں نئے نئے سیارے ملتے, تو ان کی تحقیق میں وہ پاگل ہوتے پھرتے, یہ کیا نظر آ گیا؟ اب اس کی تحقیق جاری تھی, اتنے میں کوئی اور نظر آ گیا, اس کی تحقیق میں پڑے ہوئے تھے, اتنے میں کوئی اور نظر آ گیا. اس لیے کہ نہ کرنے کے کام کرے تو آدمی چکرا ہوئے, کرنے کے کام کرو نا.
وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا.
فیصل ابرار میں ایک واقعہ لکھا ایک سائنٹسٹ کا, اس سے آپ کو اندازہ آ جائے گا کہ سائنٹسٹ کتنے ذہین ہوتے ہیں. ایک سائنٹسٹ دیہات میں کچھ ریسرچ کرنے گیا, تو اس نے دیکھا وہ دیہاتی عورتیں جو ہے نا, وہ بھینس گائے جو پاخانہ کرتی ہے اس کے وہ لوگ چھانے تھاپتی ہے, اس کو اردو میں اوپلے کہتے ہیں, تو اوپلے بناتی ہے دیوار سے چپکا دیتی ہے, پھر وہ سوکھ جاوے تو اس کو چولہے میں جلاتی ہے. تو وہ سائنٹسٹ نے یہ چیز دیکھی دیوار پر چپکی ہوئی, تو وہ غور کرنے لگ گیا کہ یہ بھینس دیوار پہ خود ہی کیسے ہوگی, اور ایک خاص سائز کے اندر کیا کے انداز میں اس نے کیسے پاخانہ کیا ہوگا. اسی سوچ کے اندر وہ کھڑا کھڑا جو ہے سوچنے لگا کافی دیر تک. تبھی کسی دیہاتی آدمی نے دیکھا کہ یہ کوئی بوٹ سوٹ والے صاحب آئے, ان کو ذرا پوچھے ہاؤ آر یو کر کے کہ بھائی آپ کیا غور کر رہے ہیں یہ دیوار پر, غریب کی دیوار میں کیا غور کرنے کا. تو اس نے بتایا تو کہا کہ ارے ارے عقل مند, وہ تو بھینس نے پاخانہ کیا, میری بیوی نے اٹھایا اس کے اوپلے بنائے نے چپکا دیا, کہاں بھینس خود ہی نے کہاں وہاں چپکانے کے لیے گئی. تو ایسا معاملہ ہوتا ہے ان کا.
تو وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ.
اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا, کیا کہا, گزرنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا, اپنی حکمت کی خموں پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا. پورا سائنٹسٹوں کا عرق ان اشعار میں علامہ اقبال نے کہہ دیا. اور اگر ہم چاہے تو سلب کر لیوے آپ سے, لے جاوے چھین لیوے سلب کر لیوے آپ سے وہ کلام جو ہم نے آپ کے اوپر وحی کے ذریعے بھیجا یعنی قرآن, بئی طور پر کے سینوں سے اور مصاحب سے مٹا دیا جائے. وَلَئِن شِئْنَا, یہ کیا ہے بھائی وَلَئِن شِئْنَا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو سنانا مقصود ہے, خطاب ہے حضور کو, اوحینا الیک, لیکن امت کو سنانا ہے. کیا سنانا ہے؟ کہ نازل شدہ وحی میں کوتاہی مت کرو, اس کا علم حاصل کرو, اس پر عمل کرو, اس کی اشاعت کرو, ورنہ اللہ تعالیٰ یہ وحی کی نعمت سے تم کو محروم کر دیں گے, وحی کی نعمت چھین لیں گے. یعنی ہر نعمت کا جو قانون ہے نا وہ وحی میں بھی لگتا ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو وحی کا علم یہ بھی ایک عظیم نعمت الہیہ ہے, اگر تم اس میں کوتاہی کرو گے عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں سے مٹا دیں گے. اس لیے آپ دیکھ لو جو فاس قرآن کی ناقدری کرتے ان کا حال دیکھ لو, ایک وقت آتا ہے کہ قرآن بھول جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ناظرہ تک بھول جاتے ہیں، یہ ان کا حال ہو جاتا ہے جو قرآن کی ناقدری کرتے ہیں، ان لوگوں کا حال ہو. اس لیے بڑی سخت آیت کریمہ ہے بھائی. اس آیت نے بتلایا کہ جس قدر علم اللہ نے دیا وہ تمہاری ذاتی جاگیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے سلب کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. موجودہ علم پر شکر کرو، لا یعنی تحقیقات کے پیچھے مت پڑو. تحقیق اور علم کا مقصد دوسروں کا امتحان مت بناؤ. دوسروں کو خفیف اور نیچے اتارنا مقصود نہ ہو. تمہاری کج روی کے نتیجے کے اندر دیا ہوا علم اللہ سلب کر سکتے ہیں کہ ہم سینوں سے اور مصائب سے مٹا دے. ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ثم لا تجد لك به علینا وکیلا. پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں پاؤ گے. لہذا قرآن کا سینوں میں، عمل میں، زندگی میں، زبان پر باقی رہنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. الا رحمتا من ربک. لیکن ہم نے اس قرآن کو باقی رکھا، یہ آپ کے رب کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی مہربانی کی بات ہے جو ہم نے اس کو باقی رکھا اور قیامت تک باقی رکھیں گے اللہ تعالی. ایسی روایت میں آتا ہے کہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ. ایک دور آئے گا رسم رہ جائے گا قرآن، عمل نہیں رہے گا. قرآن کے عاملین حاملین دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے. پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مصائب میں سے قرآن کی عبارت اڑ جائے گی اور سارے کاغذ سفید سفید رہ جائیں گے بالکل اخیری وقت کے اندر. الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا. یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے، عظیم ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر وحی نازل کی، یہ بھی اللہ کا فضل. اللہ نے آپ کو مقام محمود دیا، یہ بھی اللہ کا فضل. اللہ نے آپ کو تمام بنو نوع آدم کا سردار بنایا، یہ بھی اللہ کا فضل. اللہ نے آپ پر نبوت کو ختم فرمایا، یہ بھی اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ کا فضل. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اے نبی آپ فرما دو، اگر انسان اور جنات اکٹھے ہو جاوے اس بات کے اوپر کہ اس قرآن کا مثل لے آوے، یعنی قرآن جیسا فصاحت اور بلاغت والا، تو وہ قرآن جیسا کبھی نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مدد کرنے والے بن جاوے. قرآن کا نظم، قرآن کے علوم سب بے مثال ہے، سب بے مثال ہے. بازو نے خالی ڈینگ ماری، بازو کی عادت ہوتی ہے ڈینگ مارنا، یعنی جو کام نہیں کر سکے نا وہ بھی تھوک اڑانا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر کے دکھا سکتا ہوں، یہ تو میرے لیے دائنے ہاتھ کا کھیل ہے، بائیں ہاتھ کا تماشا ہے. بعض لوگ ایسی تھوک اڑاتے ہیں، ڈینگ مارتے ہیں. تو مکہ کے کافروں نے ایک مرتبہ ڈینگ ماری، تھوک اڑایا. لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں نے تو قرآن جیسا قرآن ہم بھی کہوے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہو نہیں، تم کو کون نہ کہتا ہے، کہو، کہہ سکتے ہو تو کہو، کون تم کو منع کرتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے اندر ہر قسم کے عمدہ مضامین طرح طرح سے پیش کیے. اے مثلا من جنس کل مثل، ہر طرح کی عجیب و غریب مثالیں پیش کی تاکہ لوگ نصیحت حاصل کرے. فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن اکثر لوگ مکہ کے وہ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے، حق کا انکار کیے بغیر نہیں رہتے، یعنی وہ حق کا انکار ہی کرتے ہیں، ان کا کام ہی حق کا انکار کرنا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، چھ باتوں کی ڈیمانڈ رکھی انہوں نے. مکہ کے کافروں نے ایمان لانے کو معلق کیا چھ باتوں کے اوپر، ان میں سے کوئی ایک تو کر دو. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اور کافر لوگ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کے چشمے بہا دیوے. ابلتے ہوئے پانی کے چشمے مکہ میں جاری کر دو تاکہ مکہ میں جو قلت ماں ہے وہ تکلیف ہی ختم ہو جاوے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کی باڑی ہوئے. اچھا وہ یوں نہیں کہے کہ آم کی باڑی ہوئے، کھجور اور انگور کی باڑی ہوئے. عرب میں یہی دو پھل عام تھے، اسی لیے انہوں نے اس کی ڈیمانڈ کی. فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، سو آپ نہروں کو ان باغیچوں کے بیچ بیچ کے اندر بہاوے، یعنی یہ باغ کاری وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ باغ بہت عمدہ ہوتا ہے وہ باڑی جس کے بیچ بیچ میں پانی کی ابھار ہوئے، پانی کی نالیاں ہوئے اور اس میں پانی بہتا ہوئے، وہ ہرا بھرا بھی ہوتا ہے، عمدہ بھی ہوتا ہے، دیدہ زیب ہوا کرتا ہے. فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ ہمارے اوپر آسمان کو گرا دے وے جیسا کہ آپ کا خیال ہے ٹکڑے کر کے. آپ ڈراتے رہتے ہو نا کہ عذاب میں آسمان گرے گا، تو گراؤ نا آسمان سے کٹ ٹکڑا. او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لا کر کے کھڑا کر دو، اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دو، سامنے سے آوے نکیوے یہ ہمارے نبی ہے، ایسا کچھ کرو. او یکون لک بیت من زخرف، یا یہ کہ آپ کا گولڈن پیلس ہوئے. بیت من زخرف، آپ کے پاس کوئی گولڈن پیلس ہوئے، سونیری گھر ہوئے. سونیری گھر، سونیری کیا، اس سے اچھے گھر اور بنگلے ہیں. او یکون لک بیت من زخرف، یا یہ کہ وہ سونے سے بنا ہوا آپ کا کوئی بنگلہ ہوئے. او ترقا فی السماء، یا یہ کہ آپ آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ کے جاؤ، ہم دیکھیں کہ نبی چلے اور جا کے آئے، ہم کو سب دکھے. او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، اور ہم ہرگز آپ کے چڑھ کے جانے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے. یعنی بالفرض ہم آپ کو چڑھتا دیکھیں کہ نبی چلے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، ایمان کب لائیں گے؟ آپ اللہ کے یہاں سے ہمارے اوپر ایک تحریر لکھوا کے لاوے آپ کی صداقت پر جس کو ہم پڑھے، یعنی اہل مکہ کے نام پر، یا ابا جہل ان محمد رسول، یا ابا لہب ان محمد نبی، ایسی تحریر آپ وہاں سے لکھوا کر کے لاؤ تو ہم آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے. یہ چھ ڈیمانڈ انہوں نے رکھی. قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول، اے نبی ان کو کہو کہ میرے رب کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں تو ایک بشر ہوں، رسول ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں، ایک بشر ہوں، رسول ہوں، اس کے علاوہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم جو مجھ سے مطالبے کرو وہ میں لا کے دکھاؤں، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ کسی نبی کے بس میں نہیں معجزہ لانا، تو میرے بس میں بھی نہیں ہے معجزہ لانا۔ ہاں تم مطالبے کرو، اللہ چاہیں گے تو ایسا مطالبہ پورا کریں گے، باقی میرے بس کے اندر تمہارے مطالبوں کو پورا کرنا صاف صاف بات۔ هل كنت الا بشرا رسولا، جیسے تمام رسول تھے اس طرح میں بھی رسول، کسی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ معجزہ لے آوے مگر اللہ کے حکم سے، بس اس طرح میرا معاملہ بھی ہے صاف بات۔ اسی لیے بھائی حقائق بتلا دینے کے، جو حقائق ہو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینے کے، اس میں تکلف نہیں کرنے کا۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، لوگوں کو ایمان لانے سے بس اسی بات نے روکا، لوگوں کو ایمان لانے سے بس اسی بات نے روکا۔ کون سی بات نے روکا ایمان لانے سے؟ جبکہ ان کے پاس ہدایت نامہ آ گیا، اذ جاءہم الہدیٰ، جبکہ لوگوں کے پاس ہدایت نامہ آ چکا۔ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، مگر یہ کہ لوگ یوں کہنے لگے انکار کرتے ہوئے کیا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو رسول بنا کے بھیجا، کسی فرشتے کو رسول بنا کے نہیں بھیجا؟ بس یہی چیز ان کے لیے ایمان سے رکاوٹ کا ذریعہ بنی۔ سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ فرشتوں کے لیے فرشتے رسول، انسان کے لیے انسانی رسول۔ زمین میں فرشتے ہوتے تو اللہ فرشتوں کو رسول بنا دے، زمین میں انسان ہے اس لیے اللہ انسان کو رسول بناتے۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اے نبی آپ ان کو کہہ دو اگر زمین میں بشر کے بجائے فرشتے بستے ہوتے، اگر زمین میں بشر کے بجائے فرشتے بستے ہوتے، یمشون مطمئنین، وہ زمین میں آباد ہوتے، رہتے بستے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ دیکھو بھائی مطمئنین کا ترجمہ ہے ساکنین فی الارض، کہ وہ زمین کے اندر آباد ہوتے، زمین میں بستے ہوتے، زمین کے اندر مقیم ہوتے، متوطنین کا ترجمہ۔ اگرچہ ہمارے بعض اردو مترجمین نے اطمینان سے چلنے کا بھی ترجمہ کیا ہے، لیکن محقق ترجمہ اس کا ہے ساکنین فی الارض، مقیمین فی الارض، متوطنین فی الارض۔ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ وہ زمین کے اوپر بستے ہوتے تو ہم ان کے اوپر آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیج دیتے۔ اذ لا یرسل الی قوم رسول الا من جنسین، کسی بھی قوم کی طرف رسول انہی کی جنس میں سے بھیجے جاتے ہیں، تاکہ رسول ان سے ہم کلامی حاصل کر سکے، رسول ان کی بات کو سمجھ سکے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اے نبی کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے لیے کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان میں، میری سچائی کے اوپر گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والے اور بندوں کے باطن کی، بندوں کی ظاہر کی طرح اچھی طریقے سے دیکھنے والے ہیں۔ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ تعالی ہدایت دے وے وہی آدمی ہدایت یافتہ ہے۔ بھئی اللہ گواہ ہے، کیا مطلب؟ معجزات نبی کے دعوے کے مطابق جو ظاہر ہوتے ہیں یہ ہیں اللہ کی شہادت، کہ نبی کے دعوے کے مطابق نبی کی تائید میں اللہ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، یہ ہیں اللہ کی شہادت، اور قرآن میں بھی اللہ گواہی دیتے ہیں۔ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ، قرآن کے ذریعے سے بھی اللہ نے حضور کی رسالت کی شہادت دی۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وے آپ ان کے لیے ہرگز مدد کرنے والے رہبر نہیں پاؤ گے اللہ کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم ان کو قیامت کے دن جمع کریں گے۔ کیسے جمع کریں گے؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، کہ وہ اپنے چہروں کے بل چل کے آئیں گے، اندھے گنگے بہرے ہوں گے، اس حال میں میدان محشر میں یہ کافر لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ دیکھو بھائی، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جو اللہ دنیا میں دو پیروں پر چلانے کی قدرت رکھتے ہیں وہ اللہ آخرت میں قیامت کے دن چہرے کے بل چلانے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ اور لوگ گنگے اندھے بہرے آئیں گے، اندھے بہرے گنگے آئیں گے، تعرض ہوتا ہے نا قرآن کی متعدد آیتوں سے۔ قرآن میں ایک جگہ ہے، سمعوا لہا تغیظا وزفیرا، سمعوا لہا سننا ثابت ہوا، دعو ہنالک ثبورا موت کو پکاریں گے بولنا ثابت ہوا، ورأى المجرمون النار مجرم لوگ آپ کو دیکھیں گے دیکھنا ثابت ہوا، تو آیت سے تعرض ہو گیا نا ظاہر میں۔ اسی لیے بعض مفسرین نے کیا تطبیق دی، جب کافر لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت کے اوپر عمیم و بکمم و سما ہوں گے، بعد میں پھر سنتے دیکھتے بولتے ہو جائیں گے۔ گویا دو الگ الگ مرحلے کا بیان ہے، اور بعض مفسرین کیا کہتے ہیں کہ نہیں، سنیں گے نہیں، بہرے ہوں گے، خوشی کی کوئی بات ہو یعنی ان کے کانوں کو اچھا لگے، کانوں کو لذت ملے، ایسی کوئی بات ان کو سننے کو نہیں ملے گی، جو باتیں ان کی مقبول ہوئے قبول کی جاوے ایسی کوئی بات وہ بولیں گے نہیں، ہر بات مردود ہوگی، ان کو خوش کرنے والی باتیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، ساری وہ باتیں نظر آئے گی جو غم میں ڈالنے والی ہوگی۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ آگ بجھنے لگے گی یعنی اس کی بھڑک لپیٹ ٹھنڈی پڑنے لگے گی تو ہم اس کے بھڑکانے کو زیادہ کر دیں گے، اس کی بھڑک کو آگ کو شعلوں کو بڑھا دیں گے۔ کافروں کے بدن، چمڑے، گوشت جب آگ میں ڈالے جائیں گے تو پھر اس وقت وہ جل کے تھوڑی ٹھنڈی ہوئی پھر بھڑکائیں گے، ٹھنڈی ہوئی پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھڑکائیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی سزا اسی لیے ہوئی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے منکرین کہیں گے، کیا بھلا جب ہم مر کے بوسیدہ ہڈی چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم کو اثرینو دوبارہ قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ لوگ اتنی بات نہیں جانتے کہ اسی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اتنے بڑی آسمان اور زمین کو، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اللہ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ ان کے جیسی مخلوق کو انسان کو پیدا کر دے وے. جو خدا اتنے بڑے آسمان اور زمین کو پیدا کرے، یہ چار چار پانچ پانچ فٹی انسان کو پیدا کرنا کون سی مشکل بات، یہ ہے قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے موت کا اور دوبارہ زندہ ہونے کا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں، یعنی انکار ہی کرتے ہیں. جی بزرگوں پر کتابوں کا اختتام ہوئی تو بڑی اچھی بات ہے. جی
آپ کہتے ہیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور چلتے بیٹھتے ہوتے ہیں تو ہم ان کے پاس آسمانی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے، اس لیے کہ قوم کے پاس انہی کے جنس کا رسول بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کے لیے اس کی گفتگو کو اور اس کا مطلب ممکن ہو. آپ کہہ دیجیے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری صلاح پر اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ ہے اور رقو بھی دیکھنے والا ہے، ان کے پوشیدہ اور ظاہر تمام حالت سے واقف.
جی
اول میں وہ یاد ہے ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ما یغن بها قادر علی ان یخلق مثلہ.
فیوز اڑی گیا، قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قطورا. اے نبی آپ ان کو کہو اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانے کے مختار اور مالک ہوتے کہ رزق تمہارے قبضے میں دیا جاتا بانٹو، بارش تمہارے قبضے میں دی جاتی بانٹو، تب تو تم اس کو اپنی بکیلی کی وجہ سے روک لیتے کہ بھائی سب خرچ ہو کے ختم ہو جائے گا، اس کے ڈر سے خشیت الانفاق کہ ابھی مت دو ورنہ سب خرچ ہو کے ختم ہو جائے گا، اس کے ڈر سے خوف نفادیہ ختم ہو جانے کے ڈر سے خرچ کرنے کی وجہ سے پھر تم کنگال ہو جاؤ گے. یعنی اگر اللہ تم کو یہ روزی روٹی کے خزانے حوالے کرتے نا تو تم تو اتنے چھوٹے دل کے ہو کہ کسی کو بارش بھی نہیں دیتے روزی بھی نہیں دیتے، یہ ڈرتے رہتے کہ ختم ہو جائے گا سنبھالو، ختم ہو جائے گا سنبھالو، خرچ ہو جائے گا سنبھالو، کنگال ہو جائیں گے، تم تو ایسے ہو. اور بعض حضرات نے رحمت ربی سے نبوت کو مراد لیا ہے کہ اگر نبوت بانٹنا اللہ تمہارے اختیار میں دیتے تو تم تو کسی کو نبی نہیں بناتے، کہتے بھائی نبوت ختم ہو جائے گی مت بانٹو رہنے دو، یہ تمہارا حال ہوتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بڑا بخیل دل کا تنگ واقع ہوا ہے، انسان کی یہ طبیعت ہے قطورا، کٹورا بھر کے بھی کسی کو دیتا نہیں، یہ اتنا قطور ہے یہ انسان. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی، کھلم کھلی 9 نشانیاں. کون سی 9 نشانیاں کھلم کھلی دی؟ یدِ بیضا، عصا جو ازدہا بنتا تھا، باقی پانچ چیزیں ایک آیت کی. فارسلنا علیہم الطوفان فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والکمل والضفادع والدم والتم. سورت کا بگڑنا, سینین کا حد سالی, پھلوں کی کمی, یہ نو چیزیں ہو گئی. نو معجزات ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے, اس میں یوں بھی شامل کر سکتے ہیں بعضوں کو ہٹا کر کے. پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہونا, سمندر میں راستے بنائے جانا, اور طور پہاڑ کا ان کے اوپر معلق کیا جانا, یہ سب معجزات. آیت کا حاصل کیا ہوا؟ لقد آتینا تسا ولقد آتینا موسیٰ تسا آیات بینات کا کیا حاصل؟ اس کا تعلق مفسرین نے وہاں جوڑا ہے, وہاں کہاں, وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. اے مکہ کے کافروں, تم نے یہ 6 چیزیں مانگی نے, اس سے بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ پچھلے زمانے کے اندر لوگوں کو دکھلا چکے ہیں. یہ 6 چیزیں جو تم اس وقت آخری نبی سے مانگ رہے ہو, اس سے بڑی بڑی چیزیں اللہ پچھلے نبیوں کے زمانے میں دکھلا چکے ہیں. اس زمانے کی یہ مصلحت تھی, اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات میں مصلحت دیکھتے تو تمہارے مطلوبہ معجزات دکھا دیتے. اس زمانے میں اللہ کی مصلحت تھی, اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے اللہ نے وہ سب چیزیں وہاں دکھائی. اس دور میں, اس دور میں بھی اللہ کی مصلحت ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں تم کو دکھا دیتے, لیکن اس دور میں اللہ کی مصلحت نہیں ہے یہ چیزیں تم کو دکھلانا. تو اس وقت تم جن جن معجزات کو مانگ رہے ہو, اس سے بڑے معجزات اللہ تعالیٰ پچھلے زمانے میں دکھلا چکے ہیں, لیکن اس دور کے اندر وہ ساری باتیں جو تم مانگ رہے ہو یہ تم کو دینا مناسب نہیں ہے. حکمت وہی جو گزر چکی ہے. اب بعض حضرات نے تیسرا آیات کا مطلب کچھ اور بیان کیا. ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا آپ کی نبوت کے امتحان کے طور پر کہ وہ 30 آیات کیا تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا, چوری نہ کرنا, زنا نہ کرو, اللہ نے جس جان کو قابل حرمت بنایا ہے اس کو قتل مت کرو, مگر یہ کہ حق طریقے سے جادو مت کرو, سود مت کھاؤ, کسی غیر مجرم کو بادشاہ کے پاس مت لے جاؤ کہ اس کو قتل کرواؤ, کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت مت ڈالو, مقابلے کے دن پیٹ پھرا کر کے مت بھاگو, اور خاص طور پر اے یہودیو سنیچر کے دن کی زیادتی مت کرو. تو یہودی نے حضور کے دست اور پیر کو بوسا دیا, کہنے لگے بس یہی 9 احکام مراد ہے, آپ بالکل سچی بات فرما رہے ہیں. فاسأل بنی اسرائیل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنی اسرائیل کو پوچھو. سوال تقریر للمشرکین علی صدقی کا, آپ کی سچائی کا مشرکین کو یقین ہو جائے. او فقلنا له اسأل, یا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ موسیٰ تم سوال کرو, اور ایک قرآت میں ماضی کا صیغہ بھی ہے امر کے بجائے. اب موسیٰ علیہ السلام کو سوال کی بات ہوئی تو کیا مطلب ہوگا؟ فرعون سے بنو اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرو. اے موسیٰ فرعون سے سوال کرو, کیا سوال کرو؟ کہ بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ ملک شام بھیج دے وے, ایسا سوال کرو. اذ جاءہم فقال له فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس نشانیاں لے کر کے پہنچے تو کہنے لگا فرعون موسیٰ علیہ السلام کو, موسیٰ میرا تو تیرے بارے میں یہ خیال ہے کہ تیرے اوپر جادو کیا گیا ہے. جادو کیا گیا ہے کیا مطلب؟ مخدوعاً دھوکہ خوردہ, مغلوب مغلوباً علی عقلی کا, تیری عقل مغلوب ہے, تیری عقل کام نہیں کرتی ہے, نعوذ باللہ تیری عقل بٹھی ہو گئی ہے, اس طرح کی تہمت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر لگائی. بعضوں نے اس میں مفعول کو اس میں فاعل کے معنی میں لیا, موسیٰ تو تو جادوگر ہے. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ فرعون تجھے تو یہ بات معلوم ہے نا کہ یہ سب آیتیں نشانیاں معجزات یہ آسمان اور زمین کے رب نے جو اتاری ہے وہ سمجھانے کے لیے اتاری ہے, یہ سب سمجھانے کے لیے بصیرت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. بصائر کے معنی سمجھانے کے لیے, بصیرت کے یہ ذرائع ہیں عبرت کے لیے, لیکن تو انعد میں اس کو مانتا نہیں ہے. اور ایک قرآن میں لقد علم تو ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. تو مجھے مسحور کہتا ہے اور میرا تیرے لیے خیال یہ ہے کہ فرعون تو ہلاک ہونے والا ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مسحور کہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو مجھے مسحور مانے گا نہیں تو ہلاک ہوگا, تو مسبور ہوگا. اس لیے کہ نبی کو مسحور کہنا انسان کو ہلاکت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. حالکت جو آدمی کہے کہ نبی مغلوب العقل ہے, یہ آدمی کی ہلاکت ہوگی, موت ہوگی, اور آدمی خیر سے محروم رہے گا. جی